أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد والے. خداوند تبارک و تعالی تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مؤمنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد والے. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اس توفیق و سعادت پر کہ آپ مومنین کرام کی زیارت اس شہر میں اور بستی میں، اور اسی طرح علماء کرام و بالخصوص حجت الاسلام والمسلمین جناب آغائی سید عالم شاہ صاحب کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار توفیق مزید عنایت فرمائے تاکہ اس فرصت سے فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ. آج 9 ربیع الاول ہے و اہم ترین مناسبت بھی ہے. آج اگرچہ جو مناسبت معروف ہے وہ مشہور و ذہنوں میں موجود ہے، جس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور مومنین اس کے اندر وہ واضح و روشن نہ اس کی سند ہے و نہ اس کا تفصیل معلوم ہے. رائج ہو گئی ہے یہ مناسبت، اور اصلی مناسبت جو آج کے دن کی ہے اور جسے مومنین کو چاہیے کہ احیاء کریں و زندہ کریں، وہ فراموش ہو گئی. آج امام عصر، امام زمان، امام حاضر، امام ناظر، امام حی، امام دین، امام وقت، ولی اعظم الہی کی امامت کا آغاز کا دن ہے آج. گزشتہ روز شہادت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، وہ سوگ کا دن تھا، وہ سوگواری تھی، اور آج امام عصر کی امامت کا آغاز ہے. وہ امام جو آج ہمارے زمانے کے امام ہیں، موجود ہیں، حاضر ہیں، حی ہیں، تشریف فرما ہیں، اور امت کے اعمال پر ناظر ہیں، اور ولی اعظم خداوند تبارک و تعالی ہیں. امت کا اختیار جس ہستی کو اللہ نے عطا کیا ہے، آج ان کے عہد امامت کا آغاز کا دن، یعنی 9 ربیع الاول. کہ عموماً یہ مناسبت احیاء نہیں کی جاتی، ذکر نہیں کی جاتی، اور 9 ربیع الاول کے جو آداب ہیں و فرائض ہیں وہ اسی وجہ سے ترک ہو جاتے ہیں ہم سے. اہم ترین دن مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے، راہ روان راہ امامت و ولایت کے لیے وہ دن ہم سے ضائع ہو جاتا ہے. اور بعض تو اس دن بہت ہی ناروا اعمال انجام دیتے ہیں و ذہنیت رکھتے ہیں. ایک بہت ہی ناروا بات جو آج کے دن سے منسوب کر دی گئی ہے جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، وہ یہ کہ 9 ربیع الاول کو، یہ معلوم نہیں، امید ہے یہاں آپ کے علاقے میں نہیں ہوگی یہ بات، لیکن بعض جگہ یہ ذہنیتیں موجود ہیں کہ 9 ربیع الاول کو حتیٰ یہ ذہنوں میں مومنین کے ڈالا گیا ہے کہ شریعت اٹھ جاتی ہے. خدا ون تعالیٰ نعوذ باللہ 9 ربیع الاول کو شریعت اٹھا لیتا ہے، یعنی حرام حلال ہو جاتا ہے، ممنوع کام جائز ہو جاتے ہیں، آپ جو کرنا چاہیں بے شک کریں. اس سے زیادہ گمراہی کی بات امت رسول اللہ میں شاید کوئی نہ ہو یہ کہنا کہ شریعت رسول اٹھ جاتی ہے آج کے دن. یہ وہ گناہ ہے، جرم ہے، جس کی بابت حساسیت رسول اللہ نے بھی بیان فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمائی ہے. روایات میں بھی ہے کہ جو حرام خدا کو حلال قرار دیتا ہے اور حلال خدا کو حرام قرار دیتا ہے وہ دین الہی سے باہر ہے، وہ مجرم ہے، وہ گناہکار ہے، وہ کافر ہے. در حقیقت یزید کے مقابلے میں سید الشہداء نے قیام فرمایا، اور اعلان یہی کیا کہ یزید مجرم ہے اور سب سے بڑا جرم اس کا یہ ہے کہ وہ حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال قرار دیتا ہے. آج جب کہ 9 ربیع الاول ہے، اس کا مناسب عنوان جو مومنین کو معلوم ہونا چاہیے اور اس عنوان کے ساتھ آج کا دن مومنین کو طے کرنا چاہیے، اپنے وقت کے امام کے ساتھ عہد اور بیعت کا دن ہے آج. آج تمام مومنین کو، پیروان امامت کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے محلوں میں، اپنی مساجد میں، اپنی عبادت گاہوں میں اور اپنی امام بارگاہوں میں اکٹھے ہوں اور اپنے امام کے ساتھ عہد کریں اور اس عہد کی تجدید کریں اور اس کو دہرائیں، اس کو زندہ کریں. ہر سال 9 ربیع الاول کو امام عصر کے ساتھ عہد کا دن ہے. سبحان اللہ. اور دعائے عہد جو معصومین نے تعلیم فرمائی ہے امام عصر کے لیے، جو تاکید ہے کہ روزانہ اٹھ کے مومن تلاوت کیا کرے، پڑھا کرے دعائے عہد امام علیہ السلام کی، وہ آج کے دن پڑھنی چاہیے تمام مومنین کو. مل کر باہم دعائے عہد امام کے سامنے خدمت میں، اور بیعت کا دن ہے آج پوری دنیا کے اندر. لیکن یہ مشکل امامت کے ساتھ و ولایت کے ساتھ ہے کہ قرآن کریم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے انسان کی ہدایت کے لیے رسول مبعوث کیے ہیں. ہم الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتیں ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ لوگ جو کھلی آشکارا گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، غرق تھے، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہم نے رسول مبعوث کیے ان کے درمیان. وہ رسول آ کر اللہ کی نشانیاں ان کو بتائیں گے، تزکیہ و تطہیر ان کی کریں گے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے اور انہیں ضلالت سے نکال کر ہدایت میں لے آئیں گے. اور پھر سب نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا، ذکر کیا کہ وہ لوگ جن کو قرآن کریم نے کہا ضلالت مبین میں تھے، رسول اللہ کی کوششوں سے، تبلیغ سے، محنت سے وہ ضلالت سے باہر نکل کر ہدایت پر آ گئے. سبحان اللہ. قرآن نے فرمایا کہ یہ امی تھے پہلے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، امیین کے اندر خدا نے رسول مبعوث کیے ہیں. امی قرآن کریم میں اہل کتاب کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے. اہل کتاب ان کو کہتے ہیں جن پر جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، دین ہے، رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، کسی نبی کی تعلیمات و شریعت موجود ہے. امی اس معاشرے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس آبائی طور طریقہ رسم و رواج ہو لیکن دین کا نظام نہ ہو، ان کے پاس اللہ کی تعلیمات نہ ہو، ان کو امی کہا جاتا ہے. ان امیوں کے اندر رسول مبعوث کیے تاکہ ان کو امیت سے نکال کر امت تک لے کر آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عظیم معجزہ دکھایا کہ ضلالت میں گرے ہوئے امیت کو امت میں تبدیل کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. اب پہلے فرمایا کہ بدترین امی ہو تم، اب بہترین امت ہو تم. کس نے بدترین امیوں کو بہترین امت بنایا؟ اس رسول نے جس کو خدا نے امت کی نجات کے لیے مبعوث فرمایا تھا. کس طرح سے یہ عظیم معجزہ سرزد ہوا و انجام پایا؟ امیت سے امت تک لوگ آئے، ضلالت سے ہدایت تک لوگ آئے، ہلاکت سے نجات تک لوگ آئے، ظلمتوں سے نکل کر نور تک پہنچے. قرآن کریم میں ہے کہ تین طریقوں سے، یتلو علیہم آیاتیں و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کی نشانیاں بتائیں، تزکیہ و تطہیر کیا، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر انہیں یہ عظیم سفر کروایا. یہ بہت عظیم انقلاب ہے، انقلاب نبوی، انقلاب محمدی، انقلاب الہی ہے. ضلالت سے ہدایت میں پلٹنا انقلاب ہے، ہلاکت سے نکل کر نجات تک آنا انقلاب ہے، امیت سے سفر کر کے امت میں تبدیل ہو جانا انقلاب ہے. یہ انقلاب نبوی ہے. قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ اب جب کہ یہ رسول آئے، تمہیں ضلالت سے نکالا، ہدایت تک پہنچایا، اور تمہیں ہلاکت سے نکال کر نجات تک پہنچایا، امیت سے نکال کر امت تک تمہیں پہنچایا. اب آل عمران میں، سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 144 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ارشاد ہے کہ جس طرح پہلے رسول آئے ہیں وہ گزر گئے ہیں اپنا عہد نبھا کر، اپنا پیغام پہنچا کر، یہ رسول بھی اس دنیا میں آئے ہیں اور اپنا عہد رسالت پورا کر کے دنیا سے چلے جائیں گے. سورہ مبارکہ آل عمران آیہ 144 میں ہے، وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ ہستی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ رسول ہیں، یہ اللہ کا پیغام دینے والے ہیں، یہ کسی اور کے قوم کے ترجمان نہیں ہیں، یہ اپنی ذات کی بات نہیں کرنا چاہتے، یہ کسی کی خواہشات نہیں بتا رہے، یہ کسی تاریخ کو پڑھ کر آپ کو نہیں کچھ سنا رہے، کسی استاد سے سیکھ کر آپ کو کچھ نہیں بتا رہے، یہ اللہ کی وحی کے ترجمان ہیں، فقط خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں. لہذا ان کی زبان مبارک سے جو نکلے اسے قول خدا سمجھو، اسے فرمان خدا سمجھو. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے رسل آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں اور اپنی امتوں کو ہدایت دے کر چلے گئے، خلت گزر گئے، اب یہ رسول بھی اسی طرح آئے ہیں، یہ رسول خاتم ہیں، نبی خاتم ہیں، ان کے بعد کسی رسول اور کسی نبی نے نہیں آنا. اور لیکن انہوں نے بھی دنیا سے گزر جانا ہے، اگرچہ بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا. افا ان ماتا او قتلا، یہ رسول اگر وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو اس وقت تم لوگ کیا کرو گے؟ آیا راہ نبی کو جاری رکھو گے، ہدایت کا سفر آگے بڑھاؤ گے، یا
انقلاب عقبی کر کے واپس اسی ضلالت اور گمراہی میں جا پہنچو گے. یہ قرآن کریم کا سوال ہے سب سے. اس وقت کے لوگوں سے بھی سوال تھا جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے کہ رسول کے بعد کیا کرو گے. اور جب تک قرآن ہے اور قرآن میں یہ آیت کریمہ ہے, ہر نسل سے قرآن یہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ نبی کے بعد تم نے کیا کرنا ہے, راہ نبوی جاری رکھنا ہے یا انقلاب عقبی کرنا ہے. انقلاب نبوی یعنی امت بننا ہے, اللہ کا نظام قائم کرنا ہے اور اس مقصد تک پہنچنا ہے جو مقصد نبی اکرم تمہیں بتا کر گئے ہیں, یا قرآن پوچھ رہے کہ یا یہ کہ نہ رسول کو اس دنیا سے گزرنے کے بعد, وفات کے بعد یا شہادت کے بعد تم نے راہ رسول کو چھوڑ دینا ہے اور انقلاب عقبی کا شکار ہونا ہے. یہ ہر نسل سے سوال ہے, ہم سے بھی سوال ہے. ہم جو قرآن پڑھتے ہیں, ہمارے پاس قرآن موجود ہے, ہر ایک کے گھر میں موجود ہے قرآن. اگر آپ قرآن کھولیں, سورہ آل عمران کھولیں, اس کی آیہ 144 نکالیں, تو پڑھنے والے سے یہ آیہ پوچھ رہی ہے کہ اے مسلمان تو بتا رسول کے بعد تو نے کیا کرنا ہے, آیا راہ نبوی میں جانا ہے یا انقلاب عقبی کر کے ضلالت میں واپس چلے جانا ہے. یہ دیکھنے کے لیے کہ آج اور پہلے بھی امت راہ نبوی پر قائم رہی, انقلاب نبوی پر قائم رہے یا انقلاب عقبی کیا, ہم دیکھ لیں کہ ضلالت کس کو کہتے ہیں اور ہدایت کس کو کہتے ہیں. قرآن کس چیز کو ضلالت شمار کرتا ہے اور کس چیز کو ہدایت شمار کرتا ہے, پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ پہلی نسل آیا رسول اللہ کی راہ کو انہوں نے جاری رکھا یا واپس لوٹ گئے پہلی حالت پر, اور آج کی نسل موجودہ مسلمان آیا یہ راہ رسول اللہ پر ہے یا یہ انقلاب عقبی کر کے کہیں اور پہنچ گیا ہے, واپس پلٹ گیا ہے. پہلی نسل جو عہد رسول اللہ میں تھے, جن کی تربیت خود رسول اللہ نے کی تھی, انہی سے قرآن پوچھ رہا ہے کہ تم بتاؤ کہ رسول کی وفات کے بعد, یہاں تک تو تم ساتھ آئے ہو, مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے, مدینہ کے اندر جہاں تمہیں رسول اللہ نے کہا تم وہاں پہنچے, جنگ کے لیے کہا تم نے جنگ کی, صلح کے لیے کہا تم نے صلح کی, جو تمہیں ذمہ داری ماموریت وظیفہ سونپا وہ تم نے انجام دیا. البتہ بعض نے ٹال مٹول بھی کی, بعض نے رسول کا فرمان ٹھکرایا بھی ہے, لیکن اکثریت نے مانا ہے, اکثریت نے رسول اللہ کی پیروی و اطاعت کی ہے. اب سب سے قرآن پوچھ رہا ہے, اللہ کا سوال ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں تو تم یہاں تک آئے ہو, رسول اللہ کی وفات کے بعد یا شہادت کے بعد تم کدھر جاؤ گے؟ اف ان ماتا او قتل, یہ رسول وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں, انقلب تم علی اعقابکم, اس وقت لوٹ کر تم واپس اسی ضلالت میں چلے جاؤ گے یا یہی پر جو راہ رسول اللہ نے دی ہے اس پر قائم رہو گے؟ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں ہم, اور جیسا کہ ہے اور جانتے ہیں سب آپ, رسول اللہ کی وفات ہوئی حکم الہی سے, قضاء الہی سے, اس دنیا سے رسول اللہ رخصت ہو گئے, لیکن ابھی جسد اطہر رسول اللہ, جسم مطہر رسول اللہ دفن نہیں ہوا تھا, ابھی دنیا سے آنکھ بند ہو گئی لیکن ابھی دفن نہیں ہوئے تھے. پہلی عقب نشینی امت نے انجام دے دی, پہلی عقب نشینی انجام پا گئی. وہ عقب نشینی یہ تھی کہ رسول اللہ اپنی وفات سے 2 مہینہ 10 دن پہلے حجۃ الوداع میں جوفہ کے مقام پر غدیر خم میں ان کو بتا کر گئے تھے کہ میرے بعد تمہارا ولی, میرے بعد تمہارا والی, میرے بعد تمہارا حاکم, میرے بعد تمہارا فرمان دینے والا, میرے بعد تمہارا امام علی ہے, یہ میرا وصی ہے. یہ سب کو سنا کر گئے, 1 لاکھ سے زیادہ مجمع کو سنایا اور اسے سنا کر یہ فرمایا کہ یہ تم خود بھی سنو, اور ساتھ فرمایا کہ جو یہاں نہیں ہے انہیں بھی جا کر بتانا, یہ وہ بات نہیں ہے جو تم اپنے ذہن میں رکھ لو اور آگے نہ پہنچو, بلکہ حضرت نے ساتھ یہ جملہ بھی بیان فرمایا کہ یہ بات غور سے سنو, پلے باندھو اور اس کو آگے بھی پہنچاؤ, کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سننے والا جو بات سنتا ہے اسے سمجھتا نہیں ہے، لیکن جسے جا کر سناتا ہے وہ اس سے بہتر سمجھتا ہے. رب حامل فقہ الى من ہو و افقہ من ہو. رب حامل فقہ، بعض اوقات ایک شخص ایک مطلب سن لیتا ہے لیکن اسے اتنا نہیں سمجھتا جتنا وہ سمجھتا ہے جس کو جا کر سنا دیتا ہے. اس لیے رسول اللہ نے تاکید کی تھی کہ میری باتیں غور سے سنو اور جا کر سنو، شاید جن کو تم سنو وہ تم سے بہتر سمجھتے ہوں اس باتوں کو. اور ایسا ہی ہوا، لوگوں نے وہاں سنی اور سن کر عکس العمل بھی دکھایا، رسول اللہ کا اعلان سنا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، ایک پیغام سنا، اعلان سنا، عکس العمل بھی دکھایا. وہ عکس العمل تاریخوں کے اندر موجود ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ کو سنایا گیا ہے ممبروں سے، اور آپ نے بھی اس کے مشابہ ہی عکس العمل دکھایا ہے آج تک. وہ کیا عکس العمل تھا؟ سب نے سنا اور کہا بخن بخن، بخن بخن، سنا ہوا ہے نا یہ لفظ عربی زبان میں بخن بخن. عموماً ہمیں یہ ترجمہ کر کے بتاتے ہیں کہ بخن بخن یعنی مبارک ہو، نہیں ہے ایسے، بخن بخن کا غلط ترجمہ ہے یہ، چونکہ جو آپ کو سناتے ہیں وہ خود بھی غور نہیں کرتے، دقت نہیں کرتے، اور عربی نہیں جانتے ہوتے، وہ تو کسی کی تقریر رٹ کے آپ کو سنا دیتے ہیں. جس نے کی ہے اسے بھی بخن کا معنی نہیں معلوم جو سنا رہا ہے. بخن کا مطلب مبارک نہیں ہے، چونکہ مبارک خود عربی لفظ ہے، مبارک عربی لفظ ہے، مبارک تو سنسکرت یا سندھی یا ہندی یا پنجابی کا لفظ نہیں ہے، مبارک عربی لفظ ہے، قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، فی لیلۃ مبارکہ، یہ کتاب مبارک لیلہ مبارکہ میں نازل ہوئی ہے. عربی بھی جب مبارک دینا چاہیں عربی زبان میں تو کہتے ہیں بارکہ، بارک اللہ فی کا، بارک اللہ یعنی خدا برکت دے، مبارک دعا ہے، برکت کی دعا ہے، اللہ برکت دے تمہیں. وہ بعض لوگ کہتے ہیں کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں اللہ برکت دے، وہ بعض کنجوس ہے کسی کے لیے برکت کی دعا نہیں کرتے. یہ بھی ان کو سخت لگتا ہے کہ کسی کو دعا دے دے کہ خدا تجھے برکت دے. اگر کسی کو دیکھو کھیت میں کھیتی باڑی کر رہا ہے تو دعا دو کہ خدا اسے برکت دے. کوئی اگر گھر بناتا ہے کہو خدا اس کو برکت دے. کسی کے یہاں بچہ ہوتا ہے تو کہو خدا اس کو برکت دے. ابھی ہم بھی ہر مناسبت سے ایک دوسرے کو کہتے ہیں مبارک ہو، وہ مبارک ہو یا نیچے ہو. پھر اس کو کبھی، آج کل جدید انگلش میں مادری زبان بدل گئی ہے ہماری، پہلے مبارک کہتے تھے، ابھی کہتے ہیں کانگریجولیٹ. ہاں، کہ یہ اس کا ترجمہ ہے نا عزیز من، مبارک دعا ہے کہ اللہ تمہیں برکت دے. خدا اولاد ہے تو خدا برکت دے اس میں، مال ہے خدا برکت دے اس میں، کاروبار ہے خدا برکت دے اس میں، اگر تجارت ہے خدا برکت دے اس میں، کھیتی باڑی کر رہے ہو خدا برکت دے اس میں. نحوست برکت کے اٹھ جانے کو کہتے ہیں. وہ منحوس کبھی بھی دوسرے کو دعا نہیں دیتا، دیا کریں، دل کھول کے دوسرے کو دعا دیں. کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھو کہو خدا برکت دے، یعنی خدا بڑھائے اس کو، نہ کہو کہ اس کے پاس کیوں ہے یہ، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ میرے پاس ہوتی یہ محروم ہو جائے، یہ حسد ہے. برکت کی دعا دو. عرب اگر کسی کو مبارک دینا چاہیں تو مبارک ہی کہتے ہیں، بخن بخن نہیں کہتے، بارک اللہ کہتے ہیں، اللہ تمہیں برکت دے، بخن بخن نہیں کہتے. بخن بخن عربی زبان میں واہ واہ کو کہتے ہیں، جس طرح ہم اپنی زبان میں، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں واہ واہ، سندھی میں کہتے ہیں واہ واہ، پنجابی سرائکی میں کہتے ہیں واہ واہ، فارسی والے کہتے ہیں واہ واہ. فارسی میں اگر کسی کو داد دینا چاہیں، حوصلہ افزائی کرنا چاہیں، تحسین کریں، وہ کہتے ہیں واہ واہ. مثلا اگر کھانا بہت اچھا ہو اور کوئی فارسی زبان کھائے تو کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ، کیا کتنا اچھا کھانا ہے، واہ واہ کتنی اچھی گاڑی ہے، واہ واہ کتنی اچھی تقریر کی ہے تم نے. یہ حوصلہ افزائی کے الفاظ ہیں. عرب اگر کسی کی حوصلہ افزائی کرے تو بخن بخن کہتا ہے. بخن کا معنی مبارک نہیں ہے، بخن کا مطلب واہ واہ ہے. خب اب توجہ کریں گے، رسول اللہ نے اعلان فرمایا، اعلان کی نوعیت دیکھیں کیسا بنیادی و اہم اعلان ہے. خدا کی نگاہ میں یہ اعلان کتنا بنیادی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے رسول میرا یہ پیغام پہنچا دے، اگر یہ پیغام نہ پہنچا تو سمجھو رسالت کا کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے. یہ اتنا اہم پیغام ہے، اللہ کی نگاہ میں اتنی اہمیت ہے اس کی. فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے رب نے بتایا ہے وہ انجام دے دے. فان لم تفعل، اگر یہ نہ پہنچایا فما بلغتا، تو تو نے رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا. یہ اس بات کی بنیادی ہونے اور اہمیت کی طرف دلیل ہے، یہ رہنمائی ہے. اور پھر جب پیغام کا اعلان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بات جاری ہے ابھی. خداوند نے فرمایا کہ نہ صرف دین مکمل ہوا اور نعمت تمام ہو گئی، بلکہ آج دشمن تمہارے دین سے مایوس ہو گیا ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج تمہارے دین کے بارے میں دشمن مایوس ہو گیا ہے. پہلے مایوس نہیں تھا، ناکام ہوا تھا، آج مایوس بھی ہو گیا ہے. اور اب توجہ فرمائیں کہ یہ باتیں بتاتی کتنا اہم پیغام تھا، کہ پہلے فرمایا یہ ضرور پیغام پہنچنا چاہیے، اگر یہ پیغام نہ پہنچا سمجھو کچھ بھی نہیں پہنچا. یہ قرآن ہے، قرآن فرما رہا ہے، اگر یہ پیغام نہ پہنچا سمجھو کچھ بھی نہیں پہنچا. جب پیغام پہنچا دیا، فرمایا میں نے دین اس کے ذریعے کامل کر دیا، نعمت کو اپنی انتہا کو پہنچا دیا، اور ساتھ فرمایا کہ یہ کام جو آج ہو گیا ہے دشمن بھی مایوس ہو گیا ہے. یہ بہت بنیادی کام ہے. مثلا پاکستان میں ایک ایسا قدم اٹھائے، فرض کریں، ورنہ پاکستان میں ایسا قدم اٹھانے کی کوئی امید دور تک نہیں ہے. نہ کوئی حکمران اٹھائے گا، نہ کوئی سیاستدان اٹھائے گا، نہ کوئی لیڈر اٹھائے گا، نہ کوئی مذہبی اٹھائے گا. پاکستان میں قدم تو اٹھاتے ہیں، لیکن ہر قدم جو اٹھتا ہے وہ خرابی کی طرف، فساد کی طرف. پاکستانی قوم کے ذہنوں میں اب بات آ گئی ہے کہ ہر آنے والا دن ان کے لیے ایک نئی مشکل لے کر آئے گا، ہر آنے والا حکمران ایک نئی مصیبت لے کر آئے گا، ہر آنے والا لیڈر ایک نئی بدبختی لے کر آئے گا. لوگ دشمنوں سے ڈرتے ہیں، پاکستانی اپنوں سے ڈرتے ہیں. لیکن کوئی فرض کریں، یہ فرضی بات ہے، فرض کریں کہ پاکستان میں ایک ایسا قدم اٹھایا جائے کہ پاکستان کے بننے کا مقصد کی تکمیل بھی ہو جائے، اور پاکستان کے جتنے دشمن ہیں وہ سب کے سب مایوس بھی ہو جائیں. آپ اندازہ لگا لو کہ وہ کون سا قدم ہو سکتا ہے. وہ میلہ تو نہیں ہوگا، اگر ہم کسی مزار پہ میلہ کرا دیں پاکستان کے دشمن مایوس ہو گئے. ہوتے ہیں میلے سے مایوس ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. اگر آپ گڈیاں اڑائیں، گڈے اڑائیں، جیسے لوری اڑاتے ہیں، اڑاتے ہیں نا پتنگ، ہاں، اگر پتنگ اڑانے کا مقابلہ کریں اور پاکستانی سب سے اونچا پتنگ اڑائیں، تو آپ کہیں کہ اب پاکستان کے سارے دشمن مایوس ہو گئے چونکہ پاکستان نے گڈیاں بہت اونچی اڑائی ہیں. اگر دیگے پکا کے کھائیں، مثلا پاکستانی ایک دن ایک لاکھ دیگ پکا کے کھا لیں، کہہ سکتے ہیں کہ سارے دشمن پاکستان کے آج مایوس ہو گئے چونکہ اتنی دیگیں کھا لی ہم نے؟ نہیں کر سکتے. آپ جلسے جلوس نکالیں، اتنے جلسے جلوسوں سے بھی دشمن مایوس نہیں ہوتا. ریلیاں نکالیں، دشمن مایوس نہیں ہوتا. دشمن مایوس ہوتا ہے اس چیز سے جس سے پاکستان کی سرزمین، مملکت، قوم، ملت، دین، مذہب، سب کچھ کو ایک مضبوط سہارا مل جائے، اس سے دشمن مایوس ہوتا ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ آج ہم نے دین تکمیل بھی کر دیا ہے، دین کو اپنے کمال تک پہنچا دیا ہے، رسالت کا کام تمام آج انجام پایا ہے، اور دشمن بھی تمہارا مایوس ہو گیا ہے. کیوں دشمن مایوس ہوا ہے؟ اس لیے کہ پہلے دین دیا تھا، آج دین کو قلعہ دے دیا ہے۔ پہلے تمہیں دین دیا تھا، پہلے تمہیں دین بتایا تھا، آج دین کا محافظ کا نظام دے دیا ہے۔ آج وہ چیز دے دی ہے کہ اب کوئی بھی اس دین کو ختم نہیں کر سکتا۔ اتنی اہم بات رسول اللہ نے اس دن اعلان فرمائی 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو، اور اعلان فرمایا، جو یہ اعلان ہوا قوم نے فوراً عکس العمل دکھایا، سب نے مل کر کہا بخن بخن۔ پہلے کہا بخن بخن یا رسول اللہ، پھر کہا بخن بخن یا علی۔ پہلے کہا رسول اللہ واہ واہ رسول اللہ، کیا کہنے آپ کے، کیا فرما دیا آپ نے۔ پھر اس کے بعد علی کو کہا واہ واہ علی، کیا کہنے آپ کے بھی، کہ آپ کو مولا بنا دیا گیا، آپ سب کے مولا ہو گئے، بخن بخن۔ اور آیت ایک اور بات بتاتی ہے کہ رسول اللہ اعلان کرنے سے ذرا کترا رہے تھے۔ آیت کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اعلان کرنے سے جھجک رہے تھے، کترا رہے تھے، نہ اس وجہ سے کہ فرمان خدا نعوذ باللہ انجام نہ دے، بلکہ کسی اور چیز سے رسول اللہ پریشان تھے۔ کوئی کھٹکا دل میں تھا اس اعلان کے بارے میں۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول، اگر یہ نہ پہنچایا سمجھو کچھ بھی نہیں پیغام پہنچا، سب ضائع چلا جائے گا، یہ پہنچنا ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا لا تخشوہم وخشونی، ان سے مت ڈر، مجھ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ اور تیسرا نقطہ یہ فرمایا کہ اللہ یعصمک من الناس، خدا تجھے لوگوں سے بچائے گا، محفوظ رکھے۔ یہاں یہ پہلو بھی غور طلب ہے کہ رسول اللہ کو کس چیز کا خطرہ تھا، ڈر کس بات کا تھا؟ یہ ڈر تھا کہ میں اعلان کروں گا یہ واہ واہ نہیں کریں گے، جیسے عموماً خطیبوں کو ڈر ہوتا ہے، ذاکروں کو ڈر ہوتا ہے، مجلس پڑھوں گا واہ واہ نہیں ہوگی، مجلس ناکام ہو جائے گی۔ چونکہ ہوتے ہیں نا، ہر ایک نے ناکامی کا ایک معیار قائم کیا ہوا ہے۔ خطیب کی نگاہوں میں ناکام مجلس وہ ہوتی ہے جس میں فیس کم ملے، واہ واہ بھی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ بالکل بیکار مجلس تھی۔ مجمع کی نظر میں ناکام مجلس وہ ہوتی ہے جس میں نکتے بھی نہ ہو، لنگر بھی نہ ہو، بریانی بھی نہ ہو، پلاؤ بھی نہ ہو۔ اور بانی کی مجلس میں ناکام مجلس وہ ہوتی ہے جس میں رش نہ ہو، ہاؤس فل نہ ہو، دریا ساری خالی پڑی ہوئی ہو، چاند آدمی آئے مجلس سن کے چلے جائیں۔ یہ ناکام بانی کی نگاہ میں کامیاب مجلس وہ ہوتی ہے کہ لوگ اتنے زیادہ ہوں کہ پڑوسیوں کے گھروں کی چھتوں تک بھی پہنچ جائیں، یہ بہت کامیاب مجلس ہے۔ اور تقریر کرنے والے کی نگاہ میں کامیاب مجلس وہ ہے جس میں فیس اتنی دے کہ جیب میں جگہ نہ رہے، اور واہ واہ اتنی ہو کہ 5 منٹ خطیب بولے، 25 منٹ مجمع بولے، اس کو کہتے ہیں بڑی کامیاب مجلس۔ اور مجمع کی نگاہ میں کامیاب مجلس وہ ہوتی ہے کہ جس میں نکتے بھی بھرپور ہوں اور لنگر اتنا ہو کہ 3 ٹائم کا یہیں سے کھا کے جائیں، 4 ٹائم کا ساتھ باندھ کے لے جائیں، وہ کہتے ہیں یہ بڑی کامیاب مجلس ہے۔ اگر ڈر ہو، مثلا بانی ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، خطیب ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں پیسے دیں گے یا نہیں دیں گے، مجمع ڈرتا رہتا ہے پتہ نہیں لنگر ہوگا یا نہیں ہوگا، ڈر ڈر کے آتے ہیں۔ خوب بعض تو بیچاروں کا ڈر یقینی یقین میں بدل جاتا ہے کہ ایسا ہی ہوا، لیکن بعضوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں، ان کی مراد کے خلاف، توقع کے خلاف، ڈر کے خلاف۔ رسول اللہ کو کیا ڈر تھا اس مجلس کا جو پڑھی؟ اللہ فرما رہا ہے کہ لا تخشوہم، ان سے نہ ڈر، مجھ سے ڈر۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ کو فیس کا ڈر تھا کہ میں اتنے مجمع میں مجلس پڑھوں گا، پتہ نہیں کوئی فیس دے گا یا نہیں دے گا۔ وہ تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ان کو جا کر کہہ دے لا اسألکم علیہ اجرا، میں رسول ہوں، پیغمبر ہوں، پیشہ ور نہیں ہوں۔
سلامتی علماء حقا بلندر سلوان۔
وہ تو پہلے دن ہی بتا دیا لا اسألکم علیہ اجرا, میں دینے آیا ہوں لینے نہیں آیا ہوں, اور تم سے مانگ نہیں رہا, تمہیں دے رہا ہوں, اور اجر یہی ہے کہ جو میں دے رہا ہوں وہ لے لو مجھ سے. میں اپنی آل لے کر آیا ہوں, کتاب لے کر آیا ہوں, انہیں لے لو مجھ سے, ان سے محبت کرو, مودت کرو. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ, میں پیسے لینے تم سے نہیں آیا. وہ پیغمبر وہ ہوتے ہیں جو گھر سے کما کے دین پر خرچ کرتے ہیں, اور پیشہ ور وہ ہوتے ہیں جو دین سے کما کے گھر میں خرچ کرتے ہیں. اور یہی سے فرق واضح ہو جاتا ہے, پیغمبروں کی محنت وہاں ضائع ہوتی ہے جب پیغمبروں کے وارث پیشاور ہو جائیں, میراث پیغمبری پیشاوروں کے ہاتھ آ جائے. عزیزان, خب رسول اللہ کو ڈر کیا تھا؟ فیس کا ڈر تھا, مجمع کا ڈر تھا کہ اٹھ کے نہ چلے جائیں. یہ ڈر نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں اس ہستی نے بتا دیا جس کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا. فرمایا کہ مجمع لنگر کے نہ ہونے سے ڈرتا ہے, خطیب فیس کے نہ ہونے سے ڈرتا ہے, بانی رش کے نہ ہونے سے ڈرتا ہے, لیکن نبی کے یہ ڈر نہیں ہوتے. پیغمبر ان چیزوں سے نہیں ڈرتے, معصوم ان چیزوں سے نہیں ڈرتے. انہیں نہ مال کا ڈر ہوتا ہے, نہ جان کا ڈر ہوتا ہے. پیغمبروں کو کس چیز کا ڈر ہوتا ہے؟ پیغمبروں کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ جو پیغام ہم دے رہے ہیں ممکن ہے سننے والے سمجھ نہ پائیں, اس کو سمجھ نہ پائیں, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا پیغام سمجھے بغیر کسی راہ جہالت پہ نہ نکل جائیں. اس لیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لم یوجس موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ چونکہ قرآن کریم میں ایک اور نبی کا ڈر ذکر کیا گیا ہے, بہت ہی نڈر نبی, دلیر نبی, جلالی نبی موسیٰ, موسیٰ کلیم اللہ, جو کسی سے نہیں ڈرتے تھے, لیکن ایک موقع پہ ڈر گئے. اور وہ خوف موسیٰ کا کب تھا؟ جب جادوگروں کے مقابلے میں گئے اور جا کر مقابلہ ہوا, ادھر جادوگر تھے, ادھر نبی خدا, ادھر صاحب معجزہ تھا, مقابلے میں صاحب شوبدہ تھا. معجزے اور شوبدے کا مقابلہ تھا, اور فیصلہ عوام کو کرنا تھا, پبلک کو کرنا تھا. معجزے اور شوبدے میں یہ دیکھنا تھا حق پر کون ہے. موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم پہلے اپنا دکھاؤ, ہنر دکھاؤ. انہوں نے رسیاں پھینکی, سانپ بن گئی. کوئی بھی نہیں ڈرا, ظاہر ہے وہ مجمع تھا, لوگ بھی تھے, بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, تماشائی بھی تھے, سرکاری لوگ بھی تھے, فرعون بھی تھا, سارا دربار, سرکار اور پبلک اور عوام, پورا بڑا مجمع تھا پنڈال میں, سٹیڈیم میں مقابلہ ہو رہا تھا, اور ساری دنیا تھی اس میں. جادوگروں نے رسیاں پھینکی, کوئی بھی نہیں ڈرا, عورتیں بھی نہیں ڈری جو لال بیگ سے ڈر جاتی ہیں, بچے نہیں ڈرے کیونکہ قرآن نے کسی کا ڈر ذکر نہیں کیا. فرعون نہیں ڈرا, سرکاری افسر نہیں ڈرے, کوئی محکمے کا بندہ نہیں ڈرا, جادوگر نہیں ڈرے. پورے محفل و مجمع میں ڈرا تو موسیٰ ڈر گئے. تنہا آدمی جو ڈرا وہ موسیٰ ڈر گئے. خوب معلوم ہوا کہ یہ وہ خوف نہیں ہے جس سے عام لوگ ڈرتے ہیں, یہ وہ خوف ہے جس سے صرف پیغمبر ڈرتے ہیں, جو صرف نبیوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے. وہ کون سا خوف ہے؟ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفتن علی نفسہ, موسیٰ اپنی جان کے خوف سے نہیں ڈرے. بلکہ کس وجہ سے ڈرے؟ ڈرے اس وجہ سے تھے کہ میں نے معجزہ دکھانا ہے, انہوں نے شوبدہ دکھانا ہے, اور عوام نے فیصلہ کرنا ہے. اگر ان عوام کو معجزے اور شوبدے میں فرق ہی پتا نہ چلا, یا ان کے شوبدے کو معجزہ کہہ دیں گے, ان جادوگروں کو بھی رسول مان لیں گے, یا مجھ رسول کو بھی جادوگر سمجھنا شروع کر دیں گے. ان کی بے شعوری سے ڈرے.
واہ, قوم کی بے شعوری.
کیوں ڈرے؟ لغلبت الجہال ودول الزلال. موسیٰ اس لیے ڈرے کہ کہیں اس مقابلے کے بعد جاہل غالب آ جائیں اور گمراہ حکومتیں قائم ہو جائیں، اس لیے ڈر گئے موسیٰ. یہ وہ خوف ہے. یہ خوف فقط راہبروں کے دلوں میں ہوتا ہے، نبیوں کے دلوں میں ہوتا ہے، عوام کی بے شعوری سے ڈرتے ہیں کہ ہم جو پیغام دیں گے یہ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، ہم معجزہ دکھائیں گے وہ شعبدہ دکھائیں گے، یا شعبدوں کو بھی معجزہ سمجھ لیں گے یا معجزے کو بھی شعبدہ کہہ دیں گے. اور وہی ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تو کہنے لگے وہ چھوٹے جادوگر ہیں یہ بڑا جادوگر ہے. بس موسیٰ کا خوف سچ نکلا. رسول اللہ کو کس بات کا ڈر تھا غدیر میں، جو خدا فرما رہے کہ اے رسول یہ پیغام پہنچنا چاہیے، اگر نہ پہنچا سمجھو کچھ بھی نہیں پہنچا، اور ان سے نہ ڈر مجھ سے ڈر اور اللہ تجھے بچائے گا. وہ خوف یہ تھا رسول اللہ کے دل میں کہ میں اتنی اہم چیز بتا کے جانے والا ہوں کہ خدا فرما رہے کہ یہ پیغام ضرور پہنچے. جب پیغام پہنچ گیا دین کامل ہو گیا، کافر مایوس ہو گیا. اتنی اساسی و بنیادی چیز ان کو بتا رہا ہوں اور سن کر یہ فقط اس کو کہیں بخن بخن پہ ہی نہ ٹرکا دیں. بخن بخن کر کے گھر چلے جائیں. واہ واہ بخن بخن یعنی واہ واہ. یہی خوف تھا رسول اللہ کو کہ صرف واہ واہ ہی ہوگی اور عملاً اس ولایت کی طرف آئیں گے نہیں. واہ واہ علی کو کہیں گے، حاکم کسی اور کو بنائیں گے. یہی ڈر تھا رسول اللہ. اب آپ تاریخ ولایت پڑھ کے دیکھ لیں، 1400 سال سے ولایت وہ چیز تھی جو خدا نے دین کی حفاظت کے لیے نظام بنایا تھا. علی کو ولی بنایا، دین کا سہارا بنایا، دین کا ستون بنایا، اور فرمایا کہ اب دین محفوظ ہو گیا، اب کافر مایوس ہو گیا، اب دین محفوظ ہو گیا، کافر مایوس ہو گیا. کب؟ جب تمہارا نظام و حکومت ولایت کا ہو جائے، پھر کافر مایوس ہو گیا. اور رسول اللہ کو ڈر یہی تھا کہ واہ واہ ولایت کو کریں گے، اطاعت کسی اور کی کریں گے، بات کسی اور کی مانیں گے، تعریفیں اس کی کریں گے، فرمان کسی اور کا مانیں گے، قصیدے اس کے پڑھیں گے، وظیفے کسی اور سے لیں گے. قصیدے اس کے پڑھیں گے، فرائض فریضے کسی اور سے پوچھیں گے. میں نے تو اس کو ولی بنایا، اللہ نے ولی بنایا کہ فریضے اس نے بتانے ہیں. یہ فریضے بتانے والا امام ہے، لیکن یہ خوف تھا اور وہی ہوا. رسول اللہ کا خوف سچ ثابت ہوا، لیکن اللہ کا وعدہ بھی سچ ثابت ہوا، رسول کا خوف بھی سچ ثابت ہوا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جھٹلایا نہیں کہ اے رسول اللہ آپ جو ڈر رہے ہیں تو بے جا ڈر رہے ہیں، نہ، رسول خدا بجا ڈر رہے تھے، واہ واہ کر کے چلے گئے. سب نے باری باری واہ واہ کی، بخن بخن کیا، خیمہ نصب ہوا. آئے مولا علی کے پاس آ کر، بخن بخن یا علی، سرتا مولا لنا و مولا الکل، یہ کہہ کے پھر چلے گئے. حتیٰ ایک تو بہت جذبات میں آ گیا وہاں پر، ایک شخصیت وہاں موجود تھی بہت جذبات میں آگے، شاعر تھے یہ، آواز بھی اچھی تھی، سر بھی اچھی تھی، شعر بھی بڑا اچھا تھا. انہوں نے فوراً وہیں پر فی البدی ولایت میں شان ولی میں پہلا تاریخ کا شعر لکھا، پہلا شعر، پہلا قصیدہ اس شخص نے وہیں پہ لکھا، اور لکھ کر فوراً رسول اللہ کو سنایا، یا رسول اللہ ابھی قصیدہ آیا ہے ذہن میں، سنیے، علی کی شان میں لکھا ہے، ولی کی شان میں لکھا ہے، رسول اللہ نے بھی رغبت ظاہر کی، سنائیے. انہوں نے سنایا، رسول اللہ نے بھی داد دی، پھر فرمایا کہ یہ سب کو سناؤ، مجمع کو بھی سناؤ. انہوں نے سب کو سنایا، سب سے داد لے لی، پھر آگے سارے محفل ختم ہو گئی، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، رسول اپنی امت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مدینہ آ گئے. اس تاریخ کے بعد 2 مہینے 10 دن گزرے، 18 ذی الحجہ 10 ہجری کی یہ بات ہے، اور 28 صفر 11 ہجری کو رسول کی آنکھ بند ہو گئی، اس دنیا سے تشریف لے گئے. جو خدا نے نقطہ بتایا تھا، اف ان ماتا او قتلا، یہ رسول اگر وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں، اب تم بتاؤ اس دن کیا کرو گے، اس دن کیا کرو گے؟ آیا راہ رسول پر قائم رہو گے یا رسول کی راہ کو چھوڑ جاؤ گے؟ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، دفن نہیں ہوئے، دفن نہیں ہوئے. امیر المومنین اہل بیت رسول اللہ کے دفن میں معروف مصروف تھے، کفن و دفن کا انتظام و انتظام کر رہے تھے، لیکن وہیں پر کچھ لوگ بیٹھ گئے اور جا کر انہوں نے میٹنگ کی. دو سیاسی جماعتیں، پہلے ایک نے میٹنگ کی، پھر دوسری بھی انہوں نے میٹنگ کی. عوام میں سوگ تھا اس دن، مدینے کے عوام میں عورت اور مرد پبلک سوگوار تھی. امیر المومنین رسول اللہ کے کفن و دفن میں مصروف تھے، لیکن سیاسی پارٹیاں نہ سوگ میں شامل ہوئیں نہ کفن و دفن میں شامل ہوئیں، بلکہ فوراً میٹنگ بلا لی. پہلے ایک نے میٹنگ بلائی، پھر دوسری نے میٹنگ بلائی، اور فوراً جا کر فیصلہ کر لیا. فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ یہ تھا کہ امت کا حاکم کون ہوگا. حاکم چن لیا، واپس آ گئے. ابھی رسول اللہ دفن نہیں ہوئے اور فیصلہ ہو گیا. فیصلہ یہ ہوا کہ جس کا اعلان رسول اللہ نے کیا ہے وہ حاکم نہیں ہے، حاکم لوگوں نے چننا ہے، ہم نے چننا ہے. لیکن اس حاکم کا کام یہ ہے کہ یہ قانون خدا کا رکھے گا، کتاب و سنت پر عمل کرے گا. قانون اللہ کا ہوگا، حاکم لوگوں کا ہوگا. رسول اللہ نے کیا اعلان کیا تھا غدیر میں؟ کہ قانون بھی اللہ کا ہوگا، حاکم بھی اللہ کا ہوگا. قانون بھی اللہ کا ہوگا، حاکم بھی اللہ کا ہوگا، لیکن آ کر فیصلہ بدل دیا. کہا نا، قانون اللہ کا ہوگا، کتاب و سنت ہی ہوگا، لیکن حاکم ہمارا لوگوں کا ہوگا. وہ اب توجہ کریں، شیعہ اپنا تعارف بھی دنیا میں نہیں کرا سکا. آج شیعہ کے اوپر کیا کیا تہمتیں لگتی ہیں، لگائی جاتی ہیں نا تہمتیں. دو گروہ ایسے ہیں جو شیعہ کی تہمتوں میں شریک ہیں، ایک دشمنان شیعہ، کھلے دشمن، جو مقابلے میں بیٹھ کر، سامنے بیٹھ کر شیعہ کی طرف زبان درازی کرتے ہیں، اور شیعہ کو متہم کبھی کہتے ہیں یہ قرآن میں تحریف کا قائل ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شرک کا قائل ہے نعوذ باللہ، کبھی غلو کا. یہ ساری تہمتیں ہیں تشیعوں کے بارے میں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو تشیعوں کے اندر گھس کر ان مقابلے میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کی تہمتوں کا پروف بنا کر ان کو دکھاتے ہیں کہ تم جو تہمت لگاتے ہو بھیجا کیا نہیں. بولتا نا، مثلا فرض کر لیں کہ کوئی جا کر ابھی پولیس کو بتا دے کہ یہ مجلس یہاں پر ہو رہی ہے، یہاں دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دہشت گردی ہو رہی ہے یہاں پر، یہ تہمت ہے. یہ مجالس کے اندر دہشت گردی نہیں ہوتی. آپ کسی بھی مجلس میں جاؤ گے، کسی مجلس میں آپ کو نظر نہیں آئے گا نہ کوئی دہشت گرد آتا ہے نہ ہوتا ہے، نہ بانی ہے نہ خطیب ہے نہ شرکا، کوئی دہشت گرد
نہیں ہے.
لیکن اگر کوئی تہمت لگا دے کہ ان مجالس میں دہشت گرد آتے ہیں، یہ تہمت ہے. اس تہمت کو پروف چاہیے، ثبوت چاہیے. جس نے تہمت لگائی ہے، صرف تہمت نہیں لگائی بلکہ اس نے ساتھ ثبوت کے لیے بھی انتظام کیا ہوا ہے. اس نے دو بندے بنائے ہیں، ایک ممبر پہ بیٹھ کے تہمت لگاتا ہے اور ایک تہمت کو سچ ثابت کرنے کا ثبوت دیتا ہے. یہ دونوں دشمن کے لوگ ہوتے ہیں. یہ دونوں اگر کوئی شیعہ پہ تہمت لگائے, میں نے پھر مثال تکرار کرتا ہوں, توجہ فرمائیں ذرا. اگر کوئی کہے کہ اس مجلس میں نعوذ باللہ دہشت گردی ہے, دہشت گرد کوئی آیا ہوا ہے, خب یہ تہمت لگائے گا, پولیس اس کو کہے گی ثبوت دو. ثبوت کے لیے اس نے یقیناً کوئی اپنا اندر بندہ بھیجا ہوگا, دہشت گردی کا سامان دے کر پولیس کو کہے گا, اور میں بتاتا ہوں تم ان کی تلاشی لو. خب سب کی تلاشی لیں گے, کسی سے کچھ بھی نہیں نکلے گا, اور اس کا اپنا بٹھایا ہوا اندر اس کی جیب سے کچھ نہ کچھ نکل آئے گا, اس کی جیب سے کچھ نکل آئے گا. جب نکل آئے گا کہے گا دیکھو یہ پروف ہے, یہ ثبوت ہے, بس میں جو تہمت لگا رہا تھا بے جا نہیں تھی, غلط نہیں تھی. وہ پولیس کو بھی یہی چاہیے, مجلس کے اندر سے ایک بندہ چاہیے جس کے پاس جیب سے کوئی ثبوت نکل آئے. درود پڑھیے محمد والا. اگر کوئی شخص کسی شریف آدمی پر, مہذب آدمی پر, کسی معزز آدمی پر تہمت لگائے کہ اس کے گھر میں منشیات ہیں, بھنگ ہے, چرس ہے, ہیروئن ہے, شراب ہے, کہ نہ ہو, کسی مومن پر تہمت لگائے, آخر مومن کے گھر میں تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اگر کوئی کہے مومن کے پاس ہے تو تہمت ہوگی وہ, کیونکہ ان چیزوں جو چیزیں جس کے پاس ہو وہ مومن نہیں ہوتا, اس کو فاسق کہتے ہیں. جس کی جیب سے یہ چیزیں نکلیں وہ مومن نہیں ہوتا. اگر کوئی کسی مہذب آدمی پر تہمت لگائے کہ ان کے گھر کے اندر منشیات ہیں, نشہ آور چیزیں ہیں, پولیس بھیج جاتی ہے چھاپا مارنے کے لیے, اگر چھاپا مارے اور نہ پکڑا جائے تو تہمت لگانے والا بدنام ہوتا ہے, اور تہمت لگانے والا چالاک ہوتا ہے, اسے پتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری میں تہمت لگاؤں کچھ نہ نکلے میں خود ہی بدنام ہو جاؤں. لہذا تہمت لگانے سے پہلے تہمت کے پروف کے لیے, ثبوت کے لیے اہتمام و انتظام کرتا ہے. گھر کے کسی بندے کو غفلت میں یا بہلا کر یا اپنا کوئی بندہ اس کے گھر میں بھیجے گا, یہ چیزیں اس کے گھر میں داخل کر دے گا, اور پھر جا کر یہ چیزیں پکڑی جائیں گی, چھاپا ماریں گے, یہ چیزیں ساری برآمد ہو گئی. خود مومن بھی حیران کہ یہ کہاں سے آ گیا. تہمت سے پہلے تہمت کے ثبوت کے لیے انتظام کرتے ہیں. آج دنیا میں سب سے زیادہ تہمت تشیع کے اوپر باندھی جا رہی ہے, اتنی تہمتیں تاریخ میں کسی کے اوپر نہیں باندھی گئیں. لیکن تہمتیں لگا کر تشیعوں کے اندر ایسے افراد بھیجے گئے, بنائے گئے, پالے گئے, جو دشمن کی تہمتوں کا ثبوت ادھر سے فراہم کرے. نادان. ورنہ آپ دیکھیے کہ تشیعوں کے اوپر جو جو تہمتیں ہیں ایک بھی تشیعوں پر فٹ نہیں آتا. اس لیے کہ تشیعوں ائمہ مطہرین کا مذہب ہے, اور امام جس کا مطہر ہو وہ اپنے پیروکار میں طہارت کی تعلیم دیتا ہے, نجاست کی تعلیم نہیں دیتا, کثافت کی تعلیم نہیں دیتا. یہ مطہرین کا مذہب ہے. مطہرین کے اندر کوئی آلودگی تمہیں نظر نہیں آتی. اگر کہیں آلودگی دیکھی تم نے یقین جان لو یہ جس نے تہمت لگائی ہے اس نے خود بھیجا ہے. یہ کام کرتے تھے شامی لشکر, امیر شام کا لشکر, وہ یہ کرتا تھا لوگوں کی بھیڑ بکریاں چرا کے لے جاتے تھے, اس میں سے جو چربی والی ہوتی تھی موٹی تازی وہ کاٹ کے کھا لیتے تھے, اور دبلی بکریاں آ کے صبح واپس کر دیتے تھے اس ریوڑ والے کو. انہیں یہ کہتے تھے کہ یہ علی کے سپاہیوں نے چوری کی تھی تمہارا ریوڑ, ہم نے چھڑایا ان سے, وہ چور تھے ہم نے چھڑوایا. خوب لوگ کہتے تھے کہ رات کو وہ آئی چوری کر کے گئے, یہ ہمیں واپس لے کر آئے. اس طرح انہوں نے کر کر کے علاقے کے اندر یہ متہم کر دیا, تہمتیں لگا دی. تہمتیں لگانے کے لیے اپنے بندے بھیجتے تھے چور, چوری یہ کرتے تھے. یعنی شامیوں نے دو لشکر بنائے تھے, ایک علی کے خلاف پروپوگنڈا کرتے تھے کہ علی کے سپاہ آ کر بکریاں چراتے ہیں, اور ایک لشکر یہ بنایا ہوا تھا جو راتوں کو جا کر لوگوں کی بکریاں چرا کے لے جاتے, تاکہ جب تہمت لگائیں تو پروف بھی موجود ہو، ثبوت بھی موجود ہو. عزیز ایمان، ہر وہ شخص، یہ معیار بتا رہا ہوں آپ کو، معیار ہر شیعہ ذہن میں یہ معیار رکھ لے کہ جو بھی آپ کے ممبر سے، آپ کی امام بارگاہ سے، آپ کے محراب سے، تشیع کے پلیٹ فارم سے ایسی بات کرے جو دشمن کی تہمت کا ثبوت بنتا ہو، اس شخص کو یقین کیا میں بھی دشمن کا آدمی ہوں.
تشیع
پاکیزہ
معیار ہے آپ کا، اس کو یقین جان لو یہ دشمن کا ہے، یہ شام کے لشکر کا بندہ ہے، یہ اندر گھسایا گیا ہے، ڈالا گیا ہے. ایک کا کام تہمت لگانا ہے، اس کا کام اس کی تہمت کو ثبوت دینا، سچا ثابت کرنا کہ تم غلط نہیں کہہ رہے، ٹھیک کہتے ہو. شیعوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. اب توجہ فرمائی، جو شیعہ کو کہتے ہیں یہ توحید کو نہیں مانتے، شیعہ توحید نہیں مانتا، شیعہ کی توحید جیسی توحید دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. آپ کو کیا معلوم کہ شیعہ توحید کا کہاں تک قائل ہے؟ شیعہ کا کہنا یہ ہے کہ قانون بھی اللہ کا، حاکم بھی اللہ کا. یہ کیسے ہو گیا کہ جو کہتا ہے قانون بھی اللہ کا، حاکم بھی اللہ کا، اسے آگے کہتے ہو یہ شرک کرتا ہے، اسے کہتے ہو یہ غلو کرتا ہے. جو خدا سے کوئی چیز دور نہیں کرتا. شیعہ کا کہنا یہ ہے کہ دین بھی خدا کا، رسول بھی خدا کا، رسول کا وصی بھی اللہ کی طرف سے، کہیں لوگوں نے کچھ نہیں کرنا. وہ توحیدی ہو جاتے ہیں جو کہے قانون اللہ کا، حاکم ہمارا، اور جو کہے قانون بھی اللہ کا، حاکم بھی اللہ کا، اس میں تہمت یہ باندھی جائے کہ وہ توحید میں کمزور ہے. حاکم اللہ نے بنانا ہے، امام اللہ نے بنانا ہے، حکومت اللہ کی ہے. لا حکم الا للہ. کسی شخص کو یہ حق نہیں بنتا. امامت کا معنی یہی ہے، امامت دو لفظوں میں، دو جملوں میں. امامت کا معنی کیا ہے؟ امامت اس نظام کو کہتے ہیں جس کے اندر قانون بھی اللہ کا، حاکم بھی اللہ کا. خلافت، خلافت اس نظام حکومت کا نام ہے جس میں قانون اللہ کا، حاکم لوگوں کا. اور جمہوریت اس نظام کو کہتے ہیں جس میں قانون بھی لوگوں کا، حاکم بھی لوگوں کا. قانون بھی لوگوں کا، حاکم بھی لوگوں کا. قانون بھی خود بناؤ، حاکم بھی خود بناؤ، پھر کہو ہم سب سے بڑے مباہد ہیں. خدا کی مکمل چھٹی کرا کے، نفی کرا کے، پھر یہ کہو ہم سب سے بڑے توحیدی ہیں. اگر ہم پارلیمنٹ میں چلے جائیں اسلام محفوظ ہو جائے گا، اگر ہم پارلیمنٹ سے باہر ہوئے اسلام خطرے میں ہے. آپ دیکھتے ہیں نا، آج دن اسلام خطرے میں ہوتا ہے پھر ایک دم محفوظ ہو جاتا ہے. پتہ نہیں چلتا خطرے میں کیسے پڑ گیا، محفوظ کیسے ہو گیا.
بے شک
کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں خطرے میں نہیں ہیں، آپ باہر رہ جائیں خطرے میں ہو جاتی ہے. شیعہ امامت وہ نظام ہے، اس نظام کا اعلان رسول اللہ نے کیا. اور قرآن یہی پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ رسول کے بعد کیا کرنا، ارادے کیا ہیں تمہارے، ارادے کیا ہیں تمہارے. اَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. یہ شاعر، یہ قصیدہ گو، پہلا قصیدہ جس نے لکھا، پہلا شاعر جس نے سب سے داد لی، رسول اللہ سے بھی داد لے لی. بعض اتنے ماہر ہوتے ہیں. ایک ہمارے استاد تھے بزرگوار، وہ خدا ان کو صحت و سلامتی دے اور حفظ فرمائے. وہ بتاتے تھے کہ ایک جگہ پر، ابھی پاکستان میں یہ مارا ماری کا زمانہ نہیں تھا اور علماء آزادانہ گھومتے تھے بسوں میں اور عام پبلک ٹریفک میں سفر کر سکتے تھے ابا کبا کے ساتھ. یہ کسی شہر جا رہے تھے، ابا کبا میں تھے، عام بس پر. اس بس میں ایک شخص چڑھا وہ مانگنے والا, ڈولکی بجا رہا تھا, ڈولک بھی تھی اس کے پاس, اور وہ ڈولک کی تھاپ پر علی علی کہہ رہا تھا. کوئی بھی جو پڑھ رہا تھا, کوئی قصیدہ پڑھ رہا تھا, کوئی شعر پڑھ رہا تھا, جس میں بار بار وہ علی علی بار بار کہتا تھا. پوری بس میں چڑھا گھوما, کسی نے اس کو پیسے نہیں دیے. مولانا نے جیب میں پیسے ڈالے, تھوڑے سے پیسے تھے ان کے پاس, واپسی کا کرایہ وہ سارا انہوں نے اس کو دے دیا, ڈولک بجانے والے کو. لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ مولانا ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے, لوگوں کو کہتے ہیں ڈھولک حرام ہے, اور یہ ڈھولک بجانے والے کو پیسے دے دیے. خود یہ سنا رہے تھے وہ بزرگوار, کہتے تھے کہ وہاں وہ اس ماحول میں, وہاں وہ علی علی ڈھولک کی تھاپ پہ کہہ رہا تھا جہاں پر علی کا نام لینے میں سر کٹتا تھا, وہاں پر وہ علی علی کر رہا تھا. کب مجھے اس کی وہ علی علی سن کر وجد میں آیا, میں ڈھولک بھول ہی گیا, وہ جو جیب میں پیسے تھے میں نے سارے نکال کے اس کو دے دیے. بعد میں پتا چلا میرے پاس واپسی کا کرایہ بھی نہیں رہا. تو آپ توجہ کریں, بسا اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں. اس شاعر نے وہاں رسول اللہ نے اعلان کیا, اس نے واہ واہ بھی کی, شعر بھی لکھا, اور شعر پڑھا بھی بڑے خوبصورت انداز سے, عطا رسول سے بھی داد لے لی. لیکن یہی شخص, نام تو آپ جانتے ہیں ان کا, یہ شخص 2 مہینہ 10 دن بعد جب رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی, جس نے اس اعلان پہ شعر و قصیدہ لکھا تھا اور واہ واہ کرائی تھی, اس نے رسول کا اعلان نہیں مانا, علی کو ولی نہیں مانا, امام نہیں مانا. جس طرح لوگوں نے کیا اس طرح ادھر چلا گیا. اور اس سے زیادہ مزیدار بات یہ ہوئی کہ جب لوگوں نے بہت بعد 25 سال بعد علی کو چوتھا خلیفہ بنا مان لیا, اس شاعر نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا. اس قصیدہ لکھنے والے نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا, چھوڑ کے چلا گیا. قرآن یہی تو پوچھ رہا, افا ان مات او قتل, یہ رسول اگر وفات پا جائیں, شہید ہو جائیں, تم نے کیا کرنا ہے؟ انقلاب تم علی اعقابکم, تم واپس اسی میں پلٹ جاؤ گے. زلالت کیا تھی؟ زلالت اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر لوگ امی ہو, لوگوں کا لیڈر ابو جہل ہو, لوگوں کا لیڈر ابو لہب ہو, لوگوں کا رہنما ابو سفیان ہو. اس زمانے کو قرآن زلالت کہتا ہے کہ جب لوگ امی ہو جائیں, لیڈر ابو جہل ابو سفیان ہو جائیں. اور اس زمانے کو قرآن ہدایت کہتا ہے کہ جب لوگوں کا دین اللہ کا قرآن ہو جائے, اور جب لوگوں کا امام علی ہو جائے, اس کو قرآن ہدایت کہتا ہے. اب قرآن خود پوچھ رہا ہے کہ رسول کے بتاؤ کیا کرنا ہے رسول کے بعد. آج کی نسل سے سوال کر رہا ہے قرآن, پوچھ رہا ہے ہم سب سے, قرآن پوچھ رہا ہے کہ آیا راہ نبوی پر ہو یا انقلاب عقبی کر گئے ہو؟ اگر تو تمہارے ملک کے سربراہ ابو سفیان و ابو جہل و ابو لہب ہیں, اور تم امی ہو, تمہارے پاس دین خدا نہیں, نظام خدا نہیں, تو یقین جان لو کہ انقلاب عقبی کر گئے ہو, اگرچہ قصیدے پڑھتے رہو تم. پہلے یہ دیکھو تمہاری زمان کس کے پاس ہے, اختیار کس کے پاس ہے. یہاں سے فیصلے نہیں ہوں گے کہ تم نے قصیدے کس کے پڑھے ہیں, یہ دیکھو کہ تمہارا اختیار کس کے پاس ہے, اس ملک و مملکت کا اختیار کس کے پاس ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
آیت دیگر ہے قرآن کریم میں جو سابقہ مجالس میں بھی میں نے پڑھی, سورہ نساء کی آیہ نمبر 60. یہ قرآن عرض کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے جی کہ ہم تو یہ آپ کی کتابوں میں, ہماری کتابوں میں نہیں, یہ تو قرآن ہے. قرآن کو اگر اپنی کتاب نہیں سمجھتے ہو تو بتاؤ کتاب ہے کون آپ کی؟ یہ قرآن بتا رہا ہوں. قرآن پوچھ رہا ہے, الم ترا اے رسول, الم ترا الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک, اے رسول کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ جن کا گمان یہ ہے کہ یہ مومن ہیں, جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, ان کا گمان یہ ہے کہ ہم آپ پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب حاکم چننے کا وقت آتا ہے طاغوت کو اپنا حاکم بنا لیتے ہیں. اللہ رسول سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ایسے لوگ دیکھے ہیں آپ نے؟ اب آپ بتاؤ، آپ نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جن کا گمان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، جن کا ارادہ یہ ہے کہ ہم طاغوت کو اپنا حاکم چنیں گے؟ طاغوت اس کو کہتے ہیں جسے اللہ نے حاکم نہ بنایا ہو اور وہ حاکم بن جائے، اس کو طاغوت کہتے ہیں. اس کو طاغوت کہتے ہیں جسے اللہ نے حاکم نہ بنایا ہو اور وہ حاکم بن جائے، وہ طاغوت ہے. قرآن کی زبان میں فرعون طاغوت ہے، نمرود طاغوت ہے، یزید طاغوت ہے، یزیدیت طاغوت ہے. جہاں اللہ کا نظام نہیں ہے وہ طاغوتیت ہے. تو قرآن پوچھ رہا ہے، آپ بتاؤ آپ نے دیکھے ہیں ایسے لوگ؟ کئی نظر آئے ہیں اس دنیا میں؟ ہیں پاکستان میں ہیں یا نہیں ایسے لوگ؟ قرآن کا ترجمہ ہے، کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ جن کا گمان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، جن کا ارادہ یہ ہے کہ ہم نے طاغوت کو اپنا حاکم بنانا ہے؟ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ امر یہ تھا ان کو کہ طاغوت کا انکار کریں. يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان کا ارادہ ہے کہ ان کو اتنا دور گمراہی میں لے جائے کہ ان کی واپسی کا امکان ہی ختم ہو جائے، اس طرح ضلالت کو ان کے ضلالت میں ان کو جا کر ڈال دے. عزیزان آپ توجہ فرمائیں کہ آج بہت اہم دن ہے تشیعوں کے لیے. نو ربیع الاول جب آتا ہے تو شیعہ کے ذہن میں ہر غیر مستند بات آ جاتی ہے، وہی نہیں آتی جو آنی چاہیے. آج عید کی مبارکیں آپ کو دیتے ہیں، ان کو پوچھو یہ کس مناسبت کی عید ہے، کسی کو پتا نہیں ہے یہ کیا. ایک ایسی مناسبت کی مبارک دیتے ہیں جس کا کسی کو علم نہیں ہے، اور جس مناسبت کا عید کا مبارک ہونا چاہیے تھا اس کو نام ہی نہیں آتا ہمیں. آج روز عہد ہے اپنے امام کے ساتھ، روز میثاق ہے اپنے امام وقت کے ساتھ، لیکن اتنا دور کر دیا گیا ہمیں کہ یاد ہی نہیں آتا. جس طرح قرآن کا فرمان ہے یرید الشیطان ان یضلہم ظلالم بعیدا، شیطان ان کو وہاں لے جائے گا کہ ان کو یاد بھی نہیں آئے گا کہ ہمارا اصل دین تھا کیا. ایسا شیطان راضی کر دے گا گمراہی کے اوپر، ان کے وہم و گمان میں بھی ختم ہو جائے گا کہ ہمارے رسول دے کر کیا گئے، ہمارے لیے نظام کیا چھوڑ کر گئے. عزیزان بہت اہم نقطہ ہے یہ، تشیعوں کے لیے ربیع الاول بہت اہم مہینہ ہے، ماہ رسول اللہ بھی ہے اور ماہ عہد ہے امامت کے ساتھ. امام وقت ہمارے زمانے کے امام، اپنے زمانے کے امام کے ساتھ عہد کرنا ہے. عہد کر کے پھر کرنا کیا ہے؟ عہد کر کے قصیدہ امام کا پڑھنا ہے، حکم طاغوت کا ماننا ہے، کیا یہ کام کرنا ہے؟ مجلس میں جب آ جائے تو علی علی ہو، مجلس میں جب آ جائے حسین حسین ہو، مجلس میں جب آ جائے العجل العجل ہو، لیکن جب مجلس سے باہر جائیں تو پھر طاغوت سے پوچھیں یا طاغوت تو بتا کرنا کیا ہے مجھے. وہ قوم جو طاغوت کے سائے میں رہ رہی ہو اسے بیدار ہونا ہے، اسے آگاہ ہونا ہے. راہ نبوی راہ امامت ہے، راہ ولایت ہے. اس راہ کو احیاء کرنا ہے، اس راہ کو زندہ کرنا ہے. یہ دین شیطان نے بھلا دیا لوگوں کو، بخن بخن تو کر لی لیکن بخن بخن سے آگے بڑھے نہیں. ولایت بخن کے لیے نہیں ہے، ولایت واہ واہ کے لیے نہیں ہے، ولایت اللہ کا نظام، دین کا حصار، اللہ کا قلعہ اسلام کے لیے اور امت کے لیے ہے. اس قلعے کے اندر آنا ہے. پاکستان کہتے ہیں غیر محفوظ ہے، اب اس کو محفوظ بناؤ. کیسے محفوظ ہو؟ باریاں لگی ہوئی ہیں، کبھی فوج کی باری آتی ہے، کبھی سول کی باری آتی ہے، کبھی اس کی باری آتی ہے، کبھی اس کی باری آتی ہے. اور جو اپنی باری بھگتا کے جاتا ہے پاکستان کئی میل پیچھے چلا جاتا ہے. ابھی حکومت بدلی، نئی حکومت آئی، آتے ہی پہلے چار دنوں کے اندر 6 ارب ڈالر کا قرضہ لے لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلی حکومت بالکل صفایا کر کے گئی تھی۔ اب آپ یہ جب جائیں گے دیکھیں کیا کیا چھوڑ کے جاتے ہیں۔ پاکستان ان ہاتھوں میں مضبوط ہے؟
نہیں،
ان کے ہاتھوں میں مضبوط ہے پاکستان؟ طاغوت کبھی بھی تحفظ نہیں دے سکتے، نہ ملت کو، نہ دین کو، نہ ملک کو، نہ سرزمین کو۔ طاغوت تو الٹا سرزمین کرائے پہ دے دیتا ہے۔ ابھی اسی وقت انہی دنوں کے اندر جب ہم یہاں مجالس میں مصروف ہیں، آپ کے ملک کے اندر عیاش عرب جہازوں کے جہاز بھر کر ریم یار خان اور بہاول پور کے سہاراؤں میں، چولستان میں آئے ہوئے، آ کر ہر طرح کا شکار کر رہے ہیں۔ جانوروں کو بھی شکار کر رہے ہیں، انسانوں کو بھی شکار کر رہے ہیں۔ جس طرح فرعون کرتا تھا کہ یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، ان کے لڑکوں کو مار دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو بے حیائی کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ابھی آئے ہوئے ہیں، ابھی موجود ہیں، اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔
صحیح،
آپ کے حکمران، تمام دنیا کا یہ قانون ہے کہ جب بھی کسی ملک کا کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو وہ کیپیٹل میں جاتا ہے، وہاں جا کر پریزیڈنٹ پرائم منسٹر اس کا استقبال کرتا ہے۔ کہیں بھی دنیا میں نہیں سنا ہوگا آپ نے کسی ملک کا حکمران کلب میں عیاشی کے اڈے پر عیاش کو ملنے گیا ہو۔
صحیح،
اس طرح پاکستان محفوظ ہوتا ہے۔
اللہ،
آج ہماری پوری کوششیں کیا ہیں کہ طاغوتی سسٹم میں ہماری بھی کوئی جگہ ہو جائے۔
اللہ،
یہ طریقہ ہے۔ مثلا کہتے ہیں جی فلاں نے حرام کھایا ہے، فلاں نے قبضہ کیا ہے، لینڈ مافیا ہے، اس نے کسی کا پلاٹ قبضے میں لے لیا، زمین قبضے پر لے لی۔
صحیح،
وہ مولانا کو آ کر بتائیں، مولانا کہے گا لا حول ولا قوت، یہ فاسق فاجر ہے، دین سے خارج ہو گیا ہے، سب کچھ ہو گیا۔ اگر مولانا کو کہیں گے یہ زمین بہت بڑی ہے، یہ 100 ایکڑ زمین ہے، 2 ایکڑ آپ کو دیتے ہیں، مدرسہ بناؤ اس پر۔ کہتے ٹھیک ہے، اس سے بہتر خدا کی رضا کے لیے اس سے بہتر کوئی کام نہیں۔ کتنا عالی مومن ہے، کتنا بڑا مومن ہے، یہ 2 ایکڑ زمین، 2 گز کوئی نہیں خدا کو دیتا، یہ 2 ایکڑ پورے اس نے اللہ کو دے دیے، بس یہیں پر ہر چیز ڈھیر ہو گئی۔ اگر ہمیں غصبی زمین میں سے 2 ایکڑ دے دیں، باقی سارا وہ کھا لے، یہ ٹھیک ہو گیا نظام؟ اگر ہماری جگہ نہ ہو، یہ نظام طاغوتی ہے، اگر ہمیں سیٹ مل جائے، یہ نظام دینی ہے۔
بے شک
ہماری سیٹ سے کیا اتنا فرق پڑ جاتا ہے، روح بدل جاتی ہے سسٹم کی۔ امامت صرف تذکروں کے لیے نہیں ہے، امامت صرف بخن کے لیے نہیں ہے۔ رسول اللہ کو یہی خطرہ و خوف تھا کہ میں اللہ کا نظام ولایت اناؤنس کر رہا ہوں، یہ ساری عمر اس کو بخن ہی کرتے رہیں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا، اے رسول مت ڈر، تو اعلان کر دے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ میرا اعلان دوسروں کو بتاؤ جا کر، کیونکہ بعض لوگ جو سنتے نہیں سمجھتے، لیکن جن کو سنایا جاتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں۔ اے رسول اعلان کر دے، آج ممکن ہے اس پوری بھری محفل میں 1 لاکھ حاجیوں میں کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن 1400 سال بعد تم کی سرزمین پہ خمینی آئے گا، وہ غدیر کا معنی سمجھ جائے گا، وہ امامت کا نظام سمجھ جائے گا، وہ بخن نہیں بلکہ طاغوتیت کو سرنگون کر کے ولایت کا پرچم لہرائے گا۔ اور ساری دنیا کو بتا دے گا، ساری دنیا کے طاغوتوں کو بتا دے گا، پرچم ولایت اور امامت لہرا کر تنہ تنہا تمام دنیا عربی اور غربی کے مقابلے میں قیام کرے گا۔ اس وقت اس دن کے لیے آج اعلان کر دے،
انقلاب نبی کو کوئی زندہ کرنے والا خدا بھیج دے گا. سارے تو نہیں کہ غدیر میں قصیدے پڑھ کے پھر شام چلے جائیں. یہی شاعر جو میں نے ذکر کیا یہ غدیر میں قصیدہ پڑھ کر آیا اور دو مہینے بعد لوگوں کے ساتھ سیاسی پارٹی میں شامل ہو گیا اور 25 سال بعد شام چلا گیا امیر شام کے ہاتھ پر جا کر بیعت کر. چونکہ کچھ طبقہ ہوتا ہے اس کو جدھر سے کچھ ملے وہ اسی کو پوچھتے بھی ہیں سننا کیا سننا چاہتے ہیں وہی سنا دیتا ہوں. ایک جگہ ایک پیشاور صاحب پڑھ رہے تھے, انہوں نے ایک بات کر دی, کچھ لوگ متدین بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں, بعض جگہ متدین نہیں بولتے بعض جگہ بولتے ہیں کہ بولنا چاہیے, جہاں پر بھی کوئی فساد دیکھو اس کے خلاف بولو بات کرو منہ میں زبان ڈالو اپنی. اگر انسان کسی جگہ غلطی دیکھے اور نہ بولے خدا اسی کے ساتھ اس کو شمار کرتا ہے. نفرت کرو غلطی سے, کوئی بات غلط کہہ دی غیر ذمہ دارانہ بات کہہ دی. باب مومنین نے متدینین نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا پڑھ دیا تم نے؟ انہوں نے کہا جی کہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ یہ پڑھو, میں نے پڑھ دیا ہے, اگر آپ نہیں پڑھنا اگر آپ چاہتے ہو نہ پڑھوں تو نہیں پڑھوں گا میں. انہوں نے کہا کہ ہم کہیں پڑھو تو آپ پڑھ دو گے, ہم کہیں نہ پڑھو آپ ہمارے کہنے پہ رک جاؤ گے. کیا تمہارے اپنا دین نہیں ہے کوئی؟ تو اپنا ضمیر نہیں ہے تمہارا؟ اللہ کو جواب نہیں دینا تم نے جا کر؟ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی, صرف عوام کو خوش کرنا تیری ذمہ داری ہے. یہ کوئی آئس کریم کی مشین تو نہیں ہے کہ پوچھتے ہو کون سے برانڈ چاہیے تمہیں؟ یہ دین خدا ہے, نہ آئس کریم کی دکان ہے کہ اس سے پہلے پوچھو تمہیں چاہیے کیا, کون سی آئس کریم کھانا چاہتے ہو. یہاں پر آپ نے فقط اللہ کا پیغام سنانا ہے. وما محمد الا رسول, محمد صرف رسول ہے, اس محمد سے کوئی بھی پوچھو یہ بات اللہ ہی کی بتائے گا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, یہ اپنی مرضی اور خواہش کی بھی بات نہیں کرتا, اس پر وحی نازل ہوتی ہے یہ پھر زبان کھولتا ہے.
بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات.
امامت و ولایت کو مہجوریت سے نکالو, اس تنہائی سے نکالو. آج 1400-1200 سال سے امام ہمارے امام پردہ غیبت میں بیٹھے ہیں. امام امتوں کے لیے آتا ہے, امام امتوں کے لیے آتا ہے, امام پردے میں بیٹھنے کے لیے غیبت کے لیے نہیں ہوتا. اللہ کا قانون امام امتوں کے لیے ہوتا ہے. خب جب قانون اللہ کا یہ کہ امام امتوں میں ہو تو پھر 1200 سال سے پردہ غیبت میں کیوں ہے؟ اس لیے پردہ غیبت میں ہے کہ یہ ابھی امی ہے, امت نہیں ہے. امیت سے نکلے امت بنے تو امام آئے. کس لیے امام آئیں گے؟ دین کے غلبے کے لیے آئیں گے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. خدا وہ ذات ہے جس نے رسول کو دین دیا, حق دیا, کس کے لیے؟ تاکہ تمام کائنات کے ادیان پر جا کر اللہ کے دین کو غلبہ عطا کر دیں. وہ غلبہ اس فرزند رسول کے دست مبارک سے ہوگا, لیکن کب ہوگا؟ جب امت تسلیم تو کرے کہ ہم امامت کے معتقد ہیں, طاغوتیت کا دامن تو چھوڑے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری نہ مملکت پائیدار رہے گی, نہ ملک پائیدار رہے گا, نہ حالات پائیدار رہیں گے, نہ حکومت پائیدار ہوگی, نہ سیاست پائیدار ہوگی, نہ ریاست پائیدار ہوگی, نہ معیشت پائیدار ہوگی, نہ معاشرت پائیدار ہوگی, نہ تجارت پائیدار ہوگی, نہ صنعت پائیدار ہوگی, نہ زراعت پائیدار ہوگی. ساری زندگی ناپائیدار ہو جائے گی. کیوں ناپائیدار ہے؟ اس لیے کہ تمہارے پاس مضبوط سہارا نہیں ہے. جس کے پاس مضبوط سہارا نہ ہو, آپ کبھی چلتی گاڑی میں کھڑے ہوں گے نا, اگر آپ کے ہاتھ میں مضبوط سہارا نہ ہو بس میں نہیں کھڑے نہیں ہو سکتے, گر جاتا ہے.
پاکستان کی قوم کیوں گر رہی ہے، پاکستان میں شیعہ کیوں گر رہا ہے، کیوں گرایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہاتھ میں سہارا نہیں ہے. البتہ سہارا ڈھونڈتے ہیں کیا؟ ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا، انبیاء سے نہیں پوچھا، آبا سے پوچھا ہے، اپنے بڑوں سے پوچھا ہے، اپنے وڈیروں سے پوچھا ہے کہ جی قوم کا سہارا چاہیے. کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اگر ڈوب رہے ہو تو تنکے کا سہارا لو. قوم نے یہ سن لی، یہ بات پیغام خدا نہیں سنا، آبا کی بات سن لی، محاورہ سن لیا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تنکے آتے ہیں اور ڈوبتا ڈوبتی ہے قوم تنکے پکڑتی ہے. لیکن یہ تو قانون آپ کو پتا ہے کہ ڈوبتا ہوا جب تنکے کا سہارا لیتا ہے تو تنکا اس کو نہیں بچاتا، بلکہ یہ ڈوبتا ہوا تنکے کو بھی ڈبو دیتا ہے. تنکوں کو تھام کر کہیں بھی نہیں جا سکتے. تنکوں سے ابھی ہم تنکے ہمارے ہاتھ میں ہیں. کچھ بھی ہو تنکے آپ کے ہاتھ میں ہیں. کوئی پارٹی ہے آپ کی، تنکا ہاتھ میں ہے. شخصیتیں جو تھامی ہیں تنکے تمہارے ہاتھ میں ہیں. اور تنکے کسی بھی قوم کو سہارا نہیں دے سکتے، ڈوبتی قوم کو، ڈوبتی نو کو نہیں بچاتے. قرآن فرما رہا ہے ہم قانون تمہیں بتاتے ہیں، اس قانون کے تحت تمہیں نجات ملے گی. قانون یہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، دین کے اندر کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی زور زبردستی اور مجبوری نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ حق و باطل بالکل الگ ہو گئے ہیں، حق و باطل کی راہیں جدا ہو گئی ہیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا، جس نے طاغوت کو چھوڑا اور اللہ کو تھام لیا، نظام خدا کو پکڑ لیا، اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا ہے. اس قوم کو کوئی بھی نہیں ڈبو سکتا، نہ کوئی دہشت گرد گروہ، نہ کوئی دہشت گرد لشکر، نہ کوئی شیطانی طاقت، کوئی بھی اس کو نہیں ڈبو سکتا. آپ کے سامنے 35 سال سے نظام ولایت قائم ہوا، آپ کے پڑوس میں سرزمین میں 35 سال سے ولایت فقیہ کا نظام قائم ہوا، عربی و غربی لشکر بنا بنا کر بار بار آ کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود ڈوب جاتے ہیں. یہ نہیں ٹوٹتا ان سے. کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اس لیے کہ اللہ کے قانون کے مطابق طاغوت کو چھوڑ کر دین کو تھام لیا ہے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، ان کے ہاتھ میں مضبوط سہارا.
بے شک
تنکوں سے نہیں بچتے، تنکوں سے نہیں بچتے، مضبوط سہارا اللہ کا نظام ہے، قرآن کا نظام ولایت عروۃ الوثقی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں خدا کی قسم میں عروۃ الوثقی ہوں، ہم اہل بیت عروۃ الوثقی ہیں، ہماری امامت عروۃ الوثقی ہے تمہارے لیے، میں حبل متین ہوں تمہارے لیے. اس سے تمسک کرو، تمسک کرو، تمسک کرو. واہ واہ سے ذرا آگے بڑھو، بخن بخن سے آگے بڑھو، تمسک کرو، طاغوت کو چھوڑو. طاغوت میں رہ کر، طاغوت سے لائسنس بنواتے ہیں حسین کی مجلس کا، طاغوت سے اجازت لیتے ہیں علی کے فضائل پڑھنے کا. یہی تو مصیبت ہے، علی کی مشکل یہی ہے کہ میری مجلس کے لیے طاغوت سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کب اس طاغوتی نظام سے آزاد ہوں گے. پہلے یزید سے پوچھو کہ حسین کا مصائب پڑھنے اجازت ہے یا نہیں ہے. اگر یزید کہے ٹھیک ہے اجازت ہے تو پھر تو اجازت مل جاتی ہے ہمیں. کیوں؟ عروۃ الوثقی ہاتھ میں نہیں ہے، مضبوط سہارا. عروۃ الوثقی مضبوط سہارا، مضبوط سہارا خدا نے دیا نظام امامت اور ولایت. اور آج اسی نظام ولایت کے ساتھ عہد کا دن ہے. عہد کیا کرنا ہے؟ ذکر امام کر کے پھر آخر میں حاجت طلب کرنی ہے. ہم آتے ہیں مجلس کے اندر، امام کا فضائل پڑھو، مصائب پڑھو، آخر میں حاجت طلب کرو. یعنی فضائل کی انتہا بھی حاجات پر، مصائب کا اختتام بھی حاجات پر، اور حاجات کی فہرست میں سارے غلے اور چنے. اس لیے خدا نے بنایا تھا یہ نظام سارا کہ تم ان سب کو استعمال کرو، اللہ کو واسطے دو، علی کا واسطہ دو، آل علی کا واسطہ دو، اور امام کا واسطہ دو، امام عصر کا واسطہ دو. کیا واسطہ دو؟ کہ تمہیں غلہ مل جائے. اس لیے ہم نے یہ واسطے بنائے تھے کہ تمہیں غلہ مل جائے، ان کے واسطے پیش کر کے ہم سے غلہ مانگ لو. ان کو اس لیے بنایا تھا تاکہ دنیا و آخرت میں تم نجات پا جاؤ. جس قوم کی فکر فقط غلہ ہو، ہمیں غلہ مل جائے. ابھی بہت سارے لوگوں سے ہم نے سنا، کہتے ہیں جی مولا کا دیا ہوا بہت کچھ ہے. خوب کیا دیا ہوا ہے مولا کا؟ زمین بھی ہے، گنا بھی ہے، شوگر بھی ہے، بوری بھی ہے، گھر بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، میز بھی ہے، کرسی بھی ہے، کمپیوٹر بھی ہے، موبائل بھی ہے، فلاں بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے. یہ مولا کا دیا ہوا ہے.
صحیح،
یہ ہے مولا کا سامان جو مولا دینے کے لیے تمہیں آئے تھے. کہتے ہو مولا کا دیا ہوا ہے، تیرا مولا سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ کہ جن کا مولا سے تعلق نہیں، یہ چیزیں ان کے پاس تجھ سے زیادہ ہیں. اگر مولا کا کام یہ چیزیں دینا ہوتا تو پھر کسی دشمن مولا کے پاس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. مولا کو خدا نے اس لیے مولا بنایا اور رسول اللہ نے اعلان کیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس لیے دیا کہ وہ چیز جو دوسروں کے پاس نہیں ہے وہ تجھے مل جائے. کتنا خوش قسمت انسان ہے جس کے پاس مولا کا دیا ہوا کچھ موجود ہو. اگر ایک طالب علم سے، حقیر سے، مجھ سے پوچھتے ہو کہ مولا کا دیا ہوا کہاں ہے آج، آج عراق کے اندر جا کر دیکھو، جہاں مولا کا مزار ہے وہاں مولا کے پیروکاروں کا قتل عام ہو رہا ہے. ہر جگہ مولا کے پیروکاروں کا ظلم ہو رہا ہے. مولا کا دیا ہوا اگر کہیں موجود ہے تو فقط وہیں پر موجود ہے جس کا اعلان رسول اللہ نے کیا تھا غدیر میں. مولا کا دیا ہوا کیا ہے؟ نظام ہے، نظام ولایت ہے، نظام امامت ہے. دکھائے کوئی مولا کا دیا ہوا کیا ہے تمہارے پاس؟ صرف غلے کہتے ہو مولا کا دیا ہوا ہے. غلے تو شامیوں کے پاس زیادہ تھے، بلکہ علی کے پاس جو آتا تھا جو کی خشک روٹی علی کھلاتے تھے اس کو، اور اسے پتا تھا کہ شام میں ڈشیں زیادہ ہیں. شام میں غلہ بھی ہے، شام میں پراٹھا بھی ہے، شام میں حلوہ بھی ہے، وہاں بریانی بھی ہے، وہاں پلاؤ بھی ہے، وہاں پر برگر بھی ہے، وہاں پر ران بھی ملتی ہے، وہاں چاپ بھی ملتی ہے، وہاں پر بروسٹ بھی ملتا ہے، وہاں میکڈونلڈ بھی ملتا ہے. غلے تو زیادہ ہیں. آج غلے کی ہی کشش تمہیں کھینچ کر پاکستان سے باہر بلا رہی ہے. غلہ ہے نا تمہیں کھینچ کر. تمہیں پتا ہے کہ آج غلہ امریکہ میں زیادہ ہے. کیوں جاتے ہو وہاں پر؟ کس کی تلاش میں؟ مولا امریکہ میں ہے، مولا کے پیچھے جاتے ہو یا غلے کے پیچھے جاتے ہو؟ غلے کے پیچھے جاتے ہو. کیوں جاتے ہو برطانیہ اور لندن اور فلاں ان ملکوں کے اندر؟ کیا رکھا ہے وہاں پر؟ مولا ہے وہاں پر، مولا کے پیچھے جاتے ہو. کسی چیز کے پیچھے گئے ہو، ملک چھوڑ دیا، ہجرت کی، اپنا آبائی علاقہ، ماں باپ سب کچھ چھوڑ کے، بس تو بیوی بچے تک چھوڑ کر چلے گئے، کیا ملتا ہے وہاں؟ مولا ملتا ہے. کہتے ہیں مولا نے یہاں پہنچا دیا. مولا نے اگر کچھ پہنچانا ہوتا آج تم ولایت کے پرچم کے سائے کے نیچے ہوتے. تم نے مولا سے لیا ہی نہیں ہے، مولا سے لیا ہی نہیں ہے. سرزمین سندھ عقیدت کی سرزمین ہے، واقع منفرد سرزمین ہے پورے پاکستان کے اندر. یہ زمین گویا خدا نے بنائی ہی نظام ولایت کے لیے. لیکن صرف عقیدت سے نہ، عقیدت جذبے کا نام ہے. اس دن جس دن اس عقیدت میں حقیقت بھی آ گئی اور بصیرت بھی آ گئی اور معرفت بھی آ گئی، یہ عقیدت ضرور اس سرزمین سے تابوت کا سایہ ہٹا دے گی. پھر اس سرزمین پر کوئی ابو جہل و ابو لہب و ابو سفیان نہیں ہوگا. اس دن ہم یہ کہنے کے قابل ہیں کہ مولا کا دیا ہوا بہت کچھ ہے. آج ایک شخص نے سچ بولا. ویسے تو میں نے یہ جملہ بہت سنا کہ یہ سب کچھ مولا کا دیا ہوا، لیکن بتاتا وہی ہے جو اس سے زیادہ دشمنوں کے پاس موجود ہے. کہتا ہے یہ مولا، تجھے گاڑی مولا نے دی، دوسروں کو کس نے دی؟ جاپانیوں کو کس نے دی؟ چائنا کو کس نے دی؟ امریکیوں کو کس نے دی؟
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ان کے پاس بھی تو ہے، تیرا مربع مولا کی طرف سے، ان کے پاس 100 مربع ہیں، وہ کہاں سے آ گئے؟ پھر ان کا جو مولا ہے اس نے دیا ان کو؟ نہ عزیز بات، صرف ایک ہستی ہے جس نے سچی بات کی، اصدق القول، اسی شخص کا ہمیں نظر آتا ہے جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس آسمان کے نیچے ابو ذر سے سچا کوئی اور نہیں ہے. یہ رسول اللہ کا فرمان تھا، ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی اور نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں گواہی دیتا ہوں اپنے ایمان کی کہ اس آسمان کے نیچے امام خمینی سے سچا کوئی بھی نہیں ہے. امام خمینی نے فرمایا ما ہرچ داریم از سید الشہداء داریم، یہ سب کچھ حسین کا دیا ہوا ہے، لیکن وہ کیا؟ وہ غلہ اور روٹی نہیں. کہا یہ انقلاب، یہ حکومت، یہ نظام، یہ عزت، یہ عظمت، یہ حفاظت، یہ امن، یہ سب کچھ حسین کا دیا ہوا ہے. مولا کا عطیہ یہ ہے، رسول اللہ فرما کر گئے تھے میں دے رہا ہوں، مولا دے کر گئے، رسول اللہ اس دنیا سے جاتے ہوئے دے کر گئے. کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو فہاد علی المولا ہو، جس کا اختیار میرے پاس ہے میرے بعد اس کا اختیار علی کے پاس ہے، جس کا حاکم میں ہوں اس کا حاکم اب علی ہے. اور رسول اللہ فرما کر گئے تھے انی تارک فیکم الثقلین، میں اللہ کی کتاب اور اپنی آل چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان سے تمسک رکھو گمراہ نہیں ہوں گے، ان سے تمسک رکھو. پارٹیوں سے تمسک تمہیں نہیں بچائے گا، طاغوتوں سے تمسک تمہیں نہیں بچائے گا، سیاسی شخصیتوں کے ناپاک دامن سے تمسک تمہیں نہیں بچائے گا، نواب اور سردار تمہیں نہیں بچائیں گے، طاغوت تمہیں نہیں بچائیں گے، اللہ کا نظام تمہیں بچائے گا. یہ قول امام فرماتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، اے لوگو ولایت اللہ کا قلعہ ہے، من دخل حسنی امن من عذابی، جو اس قلعے میں جاتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا ملک بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی مملکت بھی محفوظ ہو جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا کوئی دن ایسا نہیں ہے جب پاکستان پہ ڈرون حملے نہ ہو رہے ہوں، اور جن کے پاس حکومت ہے وہ روڈ پہ آ کے دھرنے دے رہے ہیں ڈرون روکنے کے لیے. اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی کہ ڈرون روکنے کے لیے حکومت حکمران دھرنے دے رہا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور کہہ رہے ہیں پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے، پاکستان مضبوط ہاتھوں میں، تو روڈ پہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو سڑک پہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ اگر پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہوتا، کوئی دشمن آج پاکستان میں نہ ہوتا. کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے پڑوس کے اندر ایک سرزمین کہ وہاں ڈرون نے حملہ نہیں کیا، صرف ان کی ہوائی حدود میں داخل ہوا، 30 منٹ کے بعد وہ ڈرون اسی طرح نیچے اتار لیا گیا. اب تو بتا تیری سرزمین محفوظ ہے یا ولایت کی سرزمین محفوظ ہے؟ یہ سرزمین محفوظ بنانی ہے، یہ سرزمین محفوظ بنانی ہے. ولایت کا نظام یوں نہیں کہ صرف ایران کے لیے ہے، اللہ نے پوری زمین کے لیے ولایت کا نظام بنایا. پاکستان محفوظ ہوگا، پاکستان کا نظریہ علامہ اقبال نے دیا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا مسلمانوں کے لیے مملکت ہونی چاہیے، لیکن علامہ اقبال ادھوری بات کرنے والی ہستی نہیں ہے، پوری بات کرتا تھا یہ شخص، آدھا کام نہیں کرتا تھا کہ میں پارلیمنٹ میں چلا جاؤں. اسی لیے علامہ اقبال فکر دی، لیڈر نہیں بنا، کہ کسی کو یہ نہ ہو جائے کہ یہ ساری باتیں کر رہا ہوں تاکہ میں رئیس بن جاؤں. قائد اعظم کو علامہ اقبال لے کر آئے انگلینڈ سے اور کہا اے وکیل تجھے خدا نے صلاحیت دی ہے، آ اپنی قوم کی لیڈرشپ سنبھال. اقبال یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تجھ سے زیادہ سمجھدار میں ہوں، میں لیڈر بنوں گا. نہ، اس لیے کہ حب ریاست نہیں تھی، فقط امت کی نجات کا درد دل اقبال میں تھا، نہ کہ ریاست تک پہنچنا تھا. فکر تھی، کہا لیڈر وہ ہوگا، فکر میں دیتا ہوں. لیکن پوری بات کی اقبال نے. اقبال کا کیا فرمانا تھا کہ مسلمان کو مملکت چاہیے، مملکت کو نظام چاہیے. مملکت کے بغیر مسلمان محفوظ نہیں ہے اور نظام کے بغیر مملکت محفوظ نہیں ہے. تو اقبال بتاؤ کون سا نظام چاہیے؟ اقبال فرماتے مملکتیں فقط امامت سے چلائی جا سکتی ہیں. امامت سے چل سکتی ہے. اور اقبال نے اپنے کلام میں فرمایا تھا کہ خبردار الحذر الحذر، اس جمہوری نظام سے الحذر، دور رہنا کہ یہ کہیں اس مملکت میں سامری کا گوسالہ نہ آ جائے، اللہ کا ولی آنا چاہیے. اقبال کا فرمانا ہے کہ تو چھوڑ اس پرچم کو، چھوڑ اس نظام کو، چھوڑ، کسی انسان کامل کا دامن تھام لے، کسی راہبر کامل کا دامن تھام لے جسے خدا نے بھیجا ہو. آج عہد کرنا ہے امامت کے ساتھ، 9 ربیع الاول، آج روز آغاز امامت ولی عصر ہے. تو ولی عصر آج پردہ غیبت میں ہے، ان کا جانشین و نمائندہ موجود ہے. ولی فقی نائب امام زمان ہے، نائب امام زمان کے ساتھ عہد وفا تکرار کریں اپنا. یہ وفا جس طرح سید الشہداء نے سفیر بھیجا، کوفیوں کو کہا مسلم ابن عقیل کے ساتھ وفا کرو تاکہ حسین مل جائے تمہیں، لیکن کوفیوں نے مسلم کے ساتھ وفا نہیں کی اور پھر حسین تک نہیں پہنچے، البتہ جب پہنچے تو قتل کرنے پہنچے. عزیزان من، آج وہی مسلم ابن عقیل، آج کے امام کا مسلم ابن عقیل آپ کے دنیا میں موجود ہے. عہد وفا کرو اس کے ساتھ تاکہ وہ امام جو بیٹھا ہے پردہ غیبت میں وہ بھی تمہیں میسر آ جائے. کوفیت کا یہی سے پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں، کون کربلائی ہے، کون کوفی ہے. جس نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ دے دیا اس نے حسین کا ساتھ دے دیا. کچھ نے دیا ساتھ، شہید ہو گئے مسلم ابن عقیل کے ساتھ شہید ہو گئے، لیکن کچھ بیٹھے رہے کربلا سے فائدے اٹھائے. کچھ کربلا نہیں آئے، بعد میں کئی سال بعد انتقامی تحریکیں چلائیں، کربلا میں نہیں آئے، مدد نہیں کی. عزیزان اس دن کو ایسا اہتمام کرو، ایسا انتظام کرو کہ یہ دن مملکت پاکستان میں اور ساری دنیا میں روز عہد وفا اپنے امام کے ساتھ ہو جائے. 9 ربیع الاول روز عہد وفا اپنے امام کے ساتھ، اور جس دن امامت کو وفادار ملے طاغوتیت سے نجات مل جائے گی. پاکستان کی نجات کا تنہا راہ یہی ہے عزیزان، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور وہ دن خدا لائے انشاءاللہ ان قریب کہ سرزمین پاکستان و دیگر اسلامی سرزمینیں انشاءاللہ پرچم ولایت و نظام امامت لہرائے اور یہ امت و مملکت و سرزمین اور مسلمان سب کے سب اس قلعہ الہی میں پہنچ جائیں جو خدا نے ان کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے. وقت زیادہ ہو گیا، معذرت کے ساتھ دعا کرتے ہیں خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو بیمار علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے نجات عطا فرما، ان فتنوں کو فتنوں گروں سمیت نیست و نابود فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کے اندر نظام ولایت و امامت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص عراق میں، بحرین میں، لبنان میں، شام میں، سعودی عرب میں و بالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، پروردگارہ اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، ان جوانوں کے اندر غیرت و شجاعت عطا فرما، ان مومنین کے اندر پروردگارہ حقیقت کی معرفت عطا فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد اجل ظہور فرما، ہمیں حضرت کے ساتھ عہد وفا پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام کے ظہور کے لیے میدان ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سرزمین سے طاغوتیت کے منحوس سائے کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو بھی اس راہ میں جان دے رہے ہیں انہیں ائمہ اطہار کے ساتھ محشور فرما، آپ تمام مومنین کے لیے، مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس و بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔